الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم اللہ تبارک و تعالی نے اپنی بہت سی صفات کا تعارف کرایا ہے ان میں سے ایک صفت مالک یوم الدین ہے کہ وہ قیامت کے دن کا مالک ہے روز آخرت کا مالک ہے مالک تو وہ دنیا کا بھی ہے دونوں جہانوں کا مالک ہے لیکن دنیا کا مالک ہونے میں اور آخرت کا مالک ہونے میں فرق ہے دنیا میں اگرچہ اللہ مالک ہے اور ہر چیز اللہ کی مشیت اور اس کے ارادے سے ہو رہی ہے مگر اللہ رب العزت نے بندوں کو اختیارات دے رکھے ہیں وہ اپنی آزادی اور مرضی سے چلتے پھرتے ہیں کھاتے پیتے ہیں رشتہ داریاں ہیں سونا جاگنا ہے لیٹنا ہے بیٹھنا ہے کمانا ہے تجارت کرنا ہے لیکن آخرت میں سارے بندے بالکل بے بس ہوں گے صرف اللہ تعالیٰ کا امر ہوگا اور کسی بندے کو کوئی آزادی اور کوئی مرضی میسر نہیں ہوگی وما ادراك ما يوم الدين ثم ما ادراك ما يوم الدين يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والامر يومئذ لله اس دن کسی انسان کو کوئی اختیار حاصل نہیں ہوگا اور سارا امر اللہ کے پاس ہوگا بندے کی مرضی سلب ہو جائے گی اور سارا عمل اللہ کے پاس ہوگا. تو یہ دنیا اور آخرت کا مالک ہونے میں فرق ہے. جب اللہ رب العزت تمام اولین و آخرین کھڑا کر دے گا ارشاد ہوگا قفوہم فإنہم مسئولون, سب کو روک لو, سب کو کھڑا کر دو, میں نے سب سے سوال کر لیا, میں نے سب سے حساب لینا. یہ اخروی معاملہ ہے. جناب علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ الیوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل, کہ آج عمل ہے حساب نہیں ہے, کل حساب ہوگا عمل نہیں ہوگا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان عام ہوگا قفوہم فإنہم مسئولون, ان سب کو روک لو, ان سب سے آج سوال ہوئے ہیں, ان سب کا حساب لینا. اللہ رب العزت اليوم نختم على افواههم, قیامت کے دن کا ایسا مالک ہے, فرماتا ہے کہ آج ہم سب کی زبانوں پر مہر لگا دیں. وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم, اور بندوں کے ہاتھ پاؤں مجھ سے باتیں کریں گے, بندے کے اپنے اعضاء اس کے اعمال کی گواہی دیں گے. یہ پروردگار کا روز آخرت کا اختیار ہے. یوم اذن تحدث اخبارها, اس دن زمین اپنے راز اگلے گی. اللہ کا امر ہوگا کہ اے زمین تو بھی بول, تیری پشت پر کھڑا ہو کر یہ بندہ کیا کرتا تھا, فلاں وقت کیا کیا, فلاں موقع پر کیا کیا. زمین بولے گی. اللہ رب العزت بعض بندوں کو میدان محشر میں لائے گا, اس طرح کہ وہ اپنے سر کے بل چل کر آ رہے ہیں. نبی علیہ السلام کی حدیث, صحابہ نے پوچھا کہ کئی فی یمشون علی رؤوسہم, بھلا سر کے بل کیسے چلیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان الذی انشاہم علی ارجلہم لقادر علی ان یمشیہم علی رؤوسہم, جو ذات ٹانگوں اور پاؤں پر چلا سکتی ہے, چلانے پر قادر ہے, وہ سر پہ بھی چلانے پر قادر ہے. یہ کیسے مجرم ہوں گے, کیسے ان کے گناہ ہوں گے کہ حساب و کتاب دینے کے لیے سر کے بل چل کے آ رہے ہیں. دنیا میں انسانوں کو آزادی حاصل ہے, رشتہ داریاں ہیں, دوست احباب ہیں, ایک شخص کے لیے ماں باپ کی شفقت ہے, بیوی کی خدمت ہے, بیوی کی محبت ہے, اولاد کی تعلیم ہے, دوستوں کی دوستی ہے. لیکن قیامت کے دن ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا, دوستیاں ختم, رشتہ داریاں ختم. رشتہ دار اپنے رشتے داروں کو دیکھیں گے لیکن بات نہیں کر سکیں گے. آج اللہ کے امر کے خلاف کوئی ایک لفظ نہیں بول سکتا. زین العابدین
بیت اللہ میں شدت کی گرمی میں سجدوں میں گڑگڑا کر رو رہی اور زبان پر یہ الفاظ ہیں کہ مالی سوا کرنی لے باب کا حیرت ہوں فائر رکھتا فائی یا باب الاقرب کہ اللہ تیرے دروازے پر دستک دینے کے سوا میرا کوئی چارہ نہیں صرف تیرا ہی جواب اور اگر تم نے ٹھکرا دیا تو میں کہاں جاؤں گا تجھے پکارنے والے بہت ہیں انسان ہیں جن ہیں ملائکہ ہیں لیکن میرے لیے کوئی دروازہ نہیں دھوپ میں پڑے ہیں سجدے میں گرے ہیں رو رہے ہیں آہو زاریاں کر رہے ہیں کسی نے پوچھا کہ آپ خاندان نبوت کے چشم و چراغ جناب علی بن ابی طالب کے پوتے تھے اس قدر خوف اس قدر رونا آپ کا تو اونچا خاندان اونچا نسب ہے فرمایا کیا تم نے اللہ کا یہ فرمان نہیں پڑھا کہ فائدہ دوں کہ کبھی سور فلا انصاف یا عمری دن بولا یہ تو صاف نہیں جب سور پھونکا جائے گا نسل ختم ہو جائے گا رشتے داریاں ختم ہو جائیں گی رشتوں کا باقی رہنا تو دور کی بات ہے برائے کا ساحل ہو رشتے دار ایک دوسرے سے حال تک نہیں پوچھ سکے ماں اپنے بیٹے کو دیکھے گی حال نہیں پوچھ سکے گی بھائی بھائی کو دیکھے گا حال نہیں پوچھ سکے گا اللہ کے امر کے خلاف کوئی بول نہیں سکے گی یہ روزے آخرت کا معاملہ نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے کہہ دیا اتنی محبت تھی کہ لا اولی ان کے بن اللہ شیء میں قیامت کے دن تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں عمل صالح اگر کرو گے تو کامیاب ہوں گے ایک پھوپھی تھی آپ کی بڑی محبت تھی اپنی پھوپھی صفیہ سے کہہ دیے کہ لا اولی ان کے بن اللہ شیء میں روزے قیامت تمہارے کسی کام نہیں آ سکوں سب سے زیادہ محبت اپنی بیوی عائشہ سے تھی فرما دیا کہ اما فی ثلاثۃ مواطن فلا یذکر احد احد یہ قیامت کے دن تین گھاٹیاں ایسی ہیں کوئی کسی کو یاد نہیں رکھے گا تمہیں بھول نہیں کرے میں تمہیں فراموش کر دوں گا بلکہ اپنے تمام صحابہ سے یہ بات کھول کے بیان کر دی کہ لا یأتین احد منکم یوم القیامۃ وعلى رقبته بعير له رها ويقول يا محمد أغثني وأقول قد بلغت ایسا نہ ہو تم قیامت کے دن میرے پاس آؤ اور مجھ سے آ کر کہو ہمیں بچا لیجیے ہمیں چھڑا لیجیے اس دن میرا ایک ہی جواب ہوگا قد بلغت کہ میں نے پورا دین پہنچا دیا تھا تم نے اس دین پر عمل کیوں نہیں کیا یہ سارے تعلقات جو دنیا میں قائم ہیں قیامت کے دن حساب و کتاب سے پہلے سب ٹوٹے ہوئے ایسا اللہ رب العزت روز آخرت کا مالک ہے کہ اس کی مرضی کے خلاف کوئی بول نہیں سکتا پھر عذاب علی آگ کا معنی آگ ہے گرم چیز اللہ اس آگ کو کہیں نارم حامیہ کہتا ہے کہ بڑی گرم آگ کتنی گرم ہوگی کہیں نارم دروا کہتا ہے بھڑکنے والی آگ شرنے مارنے والی آگ انتہائی گرم آگ کتنی گرم ہوگی وہ ایسے عذاب کا مالک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے حرمت علی النار الف سنۃ حتی بھی اوسط کہ جہنم کو ہزار سال تک گرم کیا گیا، اتنا گرم کیا گیا، یہ سفید بڑھ کر ثم اغرقت عليها الف سنة حتى احمرت، پھر ہزار سال تک اور گرم کیا گیا اور جلایا گیا حتی کہ سرخ ہو گیا، ثم اغرقت الف سنة حتى اسودت، پھر ہزار سال تک اور گرم کیا گیا اور جلایا گیا حتی کہ سیاہ پڑ گیا. یہ جہنم کا جو عذاب ہے، جہنم کی آگ ہے، انتہائی سے تاریخی ظلمات اتنی گرم ہو چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نار کو ہاتھ ہی جز ہوں من سب جزم من نار جائے، کہ تمہاری یہ آگ اس آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ گرم ہے. اشتقت النار الی ربها فقالت یا رب اکل بعدی بعدا، جہنم نے خود اللہ کے دربار میں شکوا کیا کہ میری آگ مجھے کھا رہی، اتنی تیزی اتنی شدت کہ آگ مجھے کھا رہی. تو اللہ تعالیٰ نے جہنم کو دو سانسیں دے دی، سال میں دو سانسیں لیتی ہیں، ایک گرم اور ایک سرد. یہ دنیا والوں کی گرمی اس ایک سانس کا نتیجہ، اور پھر پوری دنیا پر جو سردی کی لہر آتی اس کے ایک سانس کا نتیجہ. تو ایک چھوٹے سے سانس کا یہ عالم ہے، اتنی عذاب کیسا ہو. یقیناً آج تدبیر کرنی پڑے گی اس عذاب سے بچاؤ کو، روز آخرت کی سعادت حاصل کرنے کی. اللہ تعالیٰ نے ہمیں آگاہ کر دیا ہے کہ اس دن فائدے میں کون رہے گا، کون بچ سکے گا. سورہ مائدہ کے آخر میں فرمایا قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، کہ اللہ فرما رہے جو آخرت کے دن کا مالک ہے، حساب کا مالک ہے، اس عذاب علیم کا مالک ہے، وہ فرما رہے کہ آج صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، کہ لوگ سچے ہیں انہیں ان کا سچ فائدہ دے گا. بس یہ ایک عمل ہے، اس کی جستجو کر دو، سچے بن جاؤ، سچے ہو جاؤ اللہ کے ساتھ، اللہ کے نبی کے ساتھ، عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے بالکل صادق بن جاؤ. اور میں کہ آج کے دن یہی چیز کام آئے، سچوں کو ان کی سچائی، صادقین کو ان کی صداقت آج کام آئے گی. یہی لوگ فائدے میں رہیں گے، نفع حاصل کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے. سچا ہونا ضروری، لیکن یہ کام بڑا مشکل، کیونکہ اللہ رب العزت ہر چیز سے باخبر ہے، اس قلبی کیفیت سے باخبر ہے. اللہ جانتا ہے کہ اس ایمان میں، عمل میں، عقیدے میں، منحق میں کون سچا اور کون جھوٹا. بڑا مشکل عمل، جیسے اللہ نے صحابہ کرام کو سرٹیفکیٹ دے دیا، تزکیہ دے دیا. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم، کہ اللہ تعالیٰ ان مؤمنین سے راضی ہو گئے جو انہوں نے حدیبیہ کے مقام پر درخت کے نیچے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی تھی. فعلم ما في قلوبهم، اللہ نے جان لیا کہ ان کے دلوں میں کیا ہے، ان کے دلوں کی سچائی اللہ نے جان لیا کہ یہ مخلص ہیں، ایمان میں سچے ہیں، توحید میں سچے ہیں، تعلق باللہ میں سچے ہیں، یہ اللہ نے جان لیا. یہ سب کچھ جاننے کے بعد راضی ہوئے، وہ یہ سچائی کام آئے گا کہ اللہ رب العزت تمہارے دلوں کی تمہارے عقیدوں کی تمہارے ایمان کی سچائی سے آگاہ ہو. صحیح مسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے بہار بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ من شاہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صادقا من قلبه حرمه الله على النار, کہ جو شخص لا الہ الا اللہ کی گواہی دے دے اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے دے صادقا من قلبه اپنے دل کی سچائی کے ساتھ, اس گواہی میں سچا ہو, کوئی کھوٹ نہ ہو, کوئی اضطراب اور خلل نہ ہو, سچا ہو اس گواہی میں, تو حرمہ اللہ علی النار اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے گا, اس کے وجود کو جہنم پر حرام کر دے گا, جہنم اس پر حرام کر دے گا. یہ صداقت اللہ کو معلوم ہونی چاہیے, گواہی دے لا الہ الا اللہ کتنا آسان کام ہے, لیکن لوگوں نے کس قدر مشکل کر لیا اسے, عقیدہ توحید کی گواہی کتنا سہل کام, اور یہ اللہ رب العزت کا فضل ہے, اس کی رحمت ہے, جس چیز کی سب کو ضرورت ہے, جس کے بغیر گزارا ممکن نہیں, اللہ نے وہ کام بڑا آسان کر دیا. ہوا سب کو چاہیے, اللہ نے ہر جگہ بھیج دی, آسانی سے ملتی, تو ہوا خریدنے کی چیز نہیں, پانی سب کی ضرورت ہے, ہر جگہ موجود ہے, اسے خریدنے کی ضرورت نہیں, دھوپ سب کو چاہیے, سورج کی ہر جگہ موجود ہے, ہر وہ چیز جو منفع کے عامہ کے تعلق سے ہے اور جس کے بغیر دنیا کا گزارا نہیں, اس کو اللہ نے آسان بنا دیا. باقی سارے اعمال کچھ نہ کچھ مشکل, نماز کو سیکھو, نماز کی ترتیب سیکھو, دعائیں یاد کرو, لیکن عقیدہ توحید پوری کائنات کی ضرورت ہے. اللہ نے کتنا آسان بنا دیا کہ صرف لا الہ الا اللہ دو کہتے, دو گواہی, ایک گواہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, کوئی معبود نہیں, اور معبود حق صرف اللہ. کیا اس میں اس کا اللہ کے سوا جتنے معبود ہیں سارے باطل, معبود حق کون ہے؟ صرف اللہ. کتنا آسان کر دیں, کتنا آسانی کے باوجود اس کا فضل بہت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سب سے بہترین ذکر لا الہ الا اللہ. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یا اللہ مجھے کوئی ذکر ادا فرمائیے, اللہ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ, عرض کیا کہ یا اللہ تو سب پڑھتے ہیں, مجھے کوئی خاص چیز چاہیے, اور جسے تم عام سمجھتے ہو, لو ان السماوات سبع بعامرهن غیری والارضین سبع بعامرهن فی کفت وزیاد لا الہ الا اللہ فی کفت اخرى لا الہ الا اللہ, اگر یہ ساتوں آسمان ساتوں آسمانوں کے رہنے والے سوائے اللہ کے اور ساتوں زمینیں اور ساتوں زمینوں کے سارے رہائشی ترازو کے ایک پرڑے میں ہو اور لا الہ الا اللہ دوسرے پرڑے میں ہو, تو یہ پرڑا بھاری ہوگا, یہ بھاری پڑ جائے. اتنا فضل, کلمہ اتنا آسان, عقیدہ اتنا آسان, لیکن لوگوں نے اسی قدر اس میں جھوٹ پیدا کر دی, شرک کرتے ہیں, شرک میں ملوث ہیں. حالانکہ بڑا آسان عقیدہ ہے کہ اللہ کو مان لو اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کر دو, اتنا سہل عقیدہ, یہ اللہ کا فضل ہے. تو فرمایا کہ جو اس عقیدے کو مان لے صادقا من قلبہ, دل کی صداقت کے ساتھ اللہ کی صداقت کو جان لے کہ بندہ یہ کلمہ پڑھنے میں سچا ہے, اس عقیدے کو اختیار کرنے میں سچا ہے, اس کی منشا یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے, آخرت کی کامیابی مل جائے. فرمایا کہ جو شخص دل کی سچائی کے ساتھ اس کا اقرار کر لے, گواہی دے لے اور محمد رسول اللہ کی گواہی دے لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول, جن کی رسالت کو مانا جائے, جن سے محبت کی جائے, تعظیم کی جائے, جن کی اطاعت کی جائے, جن کی پیروی کی جائے, ہر عمل ان کے منحص کے مطابق اختیار کیا جائے, یہ سچائی ہے. اور میں کہ سچائی کے ساتھ ان دونوں گواہیوں کو اپنا لے تو ہر عمل اللہ علیہ وسلم اللہ اس کو جہنم پر حرام کر دے. تو یہ صدق محلہ جو ہے اللہ کے ساتھ سچا ہو یہ بہت ضروری ہے. اور اللہ کتنی گہری نظر دیکھتا ہے, اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں, کوئی چیز نقلی نہیں. تو اس تعلق کو پختہ بناؤ اللہ کے ساتھ, اللہ کی توحید کے ساتھ. یہ تعلق کبھی ٹوٹ دینا نہ پائے, جب یہ تعلق بن جائے گا تو اللہ کی طرف سے کبھی نہیں ٹوٹے گا. فمن یکفر بالطاغوت یؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی لا انفصام لها, جو طاغوت کا انکار کر دے اور ایک اللہ کو مان لے, پوری سچائی کے ساتھ ایک اللہ کو مان لے, اس نے ایک ایسا سہارا تھام لیا جو کبھی نہیں ٹوٹے گا, کبھی نہیں ٹوٹے گا. اب بندہ اگر توڑے تو اللہ چھوڑ دے گا, اللہ صلاح دے گا. یوسف علیہ السلام کتنے مراحل سے گزرے, کتنے مراحل سے گزرے, باپ کی جدائی, کنویں میں ڈالے گئے, کوڑیوں کے مول بیچے گئے, کمرے کی تنہائیوں میں زلیخا کے ساتھ آزمائے گئے, کتنے مراحل سے گزرے, حتیٰ کہ چین میں بند کر دیے. اور ہر وقت اللہ کو پکارا, اللہ کی توحید بیان کی, جیل کے ساتھ ہی رہا ہوئے ایک جملہ کہہ دیا کہ ان گرو نے اندر رکھ دی, باہر جا کر اپنے مالک سے میرا ذکر کرنا, بادشاہ سے میرا ذکر کرنا کہ جیل میں ایک اور شخص بھی ہے اس کو بھی رہا کر دے. اللہ کو یہ بات ناگوار گزری, فلاں صاحب کسی جی نے کہا ایسے نہیں, رہائی کا پروگرام بن چکا تھا, مگر اللہ تعالیٰ کو یہ جملہ ناگوار گزرا, 9 سال اور جیل میں رہے. اللہ سزا دیتا ہے, اللہ چاہتا ہے کہ بندہ میرے ساتھ منسلک ہو اور اس تعلق میں سچا ہو. موسیٰ علیہ السلام مدین میں گئے, شعیب علیہ السلام کی بیٹیوں کو پانی ملا دیا, بھوک سے نڈھال تھے لیکن پانی ملا دیا, ایک طرح سے مزدوری کی, اپنی بھوک کا اظہار کر سکتے تھے کہ میں نوارد ہوں, مسافر ہوں, بھوکا ہوں, تمہاری یہ مزدوری کی ہے, مجھے کھانا کھلا دو, لیکن نہیں, درخت کے ایک سائے تلے بیٹھ کے اور زبان پر یہ الفاظ دیکھو کہ ان نیلی بات چلتا ہی رہی ہے, من خیر فقیر, یا اللہ میں تیرے دروازے کا فقیر ہوں, مجھے کھانا عطا کر. اللہ بڑا راضی ہوا, اللہ نے کھانا بھی عطا فرما دیا اور کھانا پکانے والے بھی عطا فرما دیا. یہ تعلق باللہ کی سچائی, اس تعلق پر قائم رہو. دیکھو اللہ رب العزت دنیا اور آخرت کے سارے معاملے سنوار دے, سارے معاملے سنوار دے, اور اللہ دلوں کے بھید جاننے والا, اسے معلوم کہ کس کے دل میں صفا ہے, پاکیزگی ہے, تزکیہ ہے, طہارت ہے, اللہ کا خوف ہے, اللہ کی طرف عنایت ہے, اللہ کے ساتھ تعلق ہے. بس اس قلبی معاملے کو سب کہہ کر اللہ تعالیٰ دلوں کے بھیدوں سے واقف ہے, ہر منزل پر, ہر مرحلے پر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو طالب پر محنت کر رہے, میرے چچا اسلام لیے, اسلام نہیں مانا, اس کا دل اس قابل تھا ہی تو اسلام کی طرف آئے, وہ تو اپنے حسب و نصب پر فخر کرنے والا تھا. اللہ تعالیٰ دلوں کی کیفیتوں سے باخبر, اسلام قبول نہیں کیا, حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بستر مرگ پر جا کر بیٹھ گئے, وہ آخری سانسیں گن رہے, فرما رہے کہ یا ام اللہ لا الہ الا اللہ, چچا اب کلمہ پڑھ دو, لیکن نہیں پڑھو. اور یہ دل کی غلاظت تھی کہ زبان پر آخری وقت میں یہ الفاظ تھے کہ اخترت النار آ رہا, میں جہنم کی آگ برداشت کر لوں گا لیکن قوم کے تانے برداشت نہیں کروں. اس نے اللہ کی توحید کے مقابلے میں, اللہ کے ساتھ تعلق کے مقابلے میں اپنی برادری کو ترجیح, اپنی قوم کو ترجیح, قوم کے فیصلے کو ترجیح, وہ اس قابل نہیں تھا. اور اللہ نے پیغمبر سے فرمایا کہ تمہارا مطلوب تو ابو طالب, ایک میرا مطلوب بھی ہے جو فارس کی زمین سے نکلا, سلمان فارسی رضی اللہ, اس کے سامنے بڑی ضرورتیں, بڑی مشقت, اسے تو راستے کا بھی علم نہیں کہ صحیح راستہ کیا ہے, صحیح بنش کیا ہے, لیکن اللہ اس کے دل سے واقف ہے کہ دل سے چاہتا ہے کہ صحیح لائن مل جائے, صحیح خط مل جائے, راستہ مل جائے. اپنے باپ سے جھگڑا مول لے لیا, اپنا گھر بار چھوڑ دیا,
نصارہ کے ماحول میں آ گیا, وہاں سے نکلا, یہودیوں نے اس کو خریدا, پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی علامتیں تھیں وہ علامتیں اس تک پہنچ گئے. اب ان علامتوں کا وہ منتظر ہے, بس دل میں ایک ہی لگن, ایک ہی سوچ, ایک ہی تصور, ایک ہی خیال, یہ ہے تعلق باللہ. اللہ رب العزت دل کے بھیدوں کو جانتا ہے, یہ اللہ کا مطلب. ابو طالب کی کلگی بہت اونچی ہے, عہدہ بہت اونچا ہے, پوری زندگی عبد المطلب کا بیٹا اور اپنے مناف کے نصب پر فخر کرتا تھا. سلمان فارسی اسلام لے, اللہ رب العزت ان کی دل کی کیفیت کو جانتا ہے, ایسے بندے اللہ کے مطلوب. اسلام قبول کر لیا, ہر چیز بھول گئے. نصب نامہ کیا ہے میڈم میں, تم کس کے بیٹے ہو؟ اسلام کا بیٹا. پوری زندگی تمہارا مایا افتخار کیا ہے, کس چیز پہ خوش ہوتے ہو؟ کہا کہ ایک جملے پر خوش ہوتا ہوں. ایک دفعہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ سلمان منا اہل البیت, اے میرے گھر والوں, میرے اہل بیت, سلمان ہم میں سے. فرمایا کہ یہ جملہ میرا مایا افتخار ہے. فعلم ما فی قلوبہم, اللہ دلوں کو جانتا کہ کون اس قابل ہے کہ اس تعلق کو نبھا سکے. پھر سلمان فارسی ساری عمر اطاعت کرتے رہے, جہاد کرتے رہے. فرماتے مجھے یاد نہیں کہ کسی نماز کے موقع پر مؤذن نے اذان دے دی ہو اور مجھے وضو کرنا ہو, میں وضو کر کے پہلے تیار ہوتا. اتنا عمر اتنا رسو. یہ جو دل کی صفائی ہے, یہ دل کی صداقت جو ہے تعلق باللہ کی, اس کا رنگ عمل پر نمایاں ہوتا ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ہادا یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا, صداقت کام آئے گی. چنانچہ آؤ اللہ کے ساتھ تعلق جوڑ دو. اگر پیچھے کچھ گناہ ہوئے ہیں, اس تعلق میں کمزوری آئی ہے, اس تعلق میں کمی آئی ہے, تو اللہ تو چاہتا ہے کہ میرے پاس آؤ, مجھ سے توبہ کر لو, میں اپنے بندوں کو چھوڑنے والا نہیں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ ایک مقام پر لکھتے ہیں کہ میں نے ایک گھر میں ایک عجیب منظر دیکھا. باہر بیٹھا ہوا تھا, ایک گھر سے ماں بیٹے کے جھگڑے کی آواز آ رہی, اور بیٹا اپنی ماں کو دھمکی دیتا ہے کہ میں گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤں, اور ماں اتنی تنگ تھی کہ اس نے دھکا دے کے بیٹے کو گھر سے نکال دیا, دروازہ بند کر دیا. کتنا وہ نافرمان ہوگا, کتنا وہ شدی ہوگا. بیٹا گھر سے باہر چلا گیا, وہ گھنٹہ آدھا گھنٹہ باہر گھومتا رہا. پھر اسے احساس ہوا کہ میں کہاں جاؤں گا, کہاں سے کھاؤں گا, کہاں سے پیوں گا. فوراً اپنے گھر آ گیا, دروازے پر دستک دی تو اس کی ماں دروازے پر ہی کھڑی تھی کہ بیٹا اندر آئے تو میں گلے سے لگا لوں. فرماتے ہیں کہ میرا دھیان اللہ پر چلا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان, واللہ ارحم العباد بما هذه ولدها, کہ جو شفقت اور محبت ماں کو اپنے بچے سے, اللہ تعالیٰ کو کہیں زیادہ اپنے بندوں سے پیار. تو میں نے یہ منظر دیکھا کہ یہ ماں کتنی تنگ تھی اس سے, لیکن بیٹا شرمندہ ہو کر گھر آ گیا, ماں نے کلیجے لگا لی. تو ہم بھی تو لاپرواہیاں کرتے, اگر توبہ کریں گے اللہ کی طرف جائیں گے تو اللہ تعالیٰ تو ماں سے بڑھ کر بندوں سے پیار کرتا ہے, ماں سے بڑھ کر بندوں سے محبت کرتا ہے. یقیناً سہارا مل جائے گا. اللہ پاک کا فرمان ہے, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبہ نصوحا, اے ایمان والو سچی اور خالص توبہ کر لو, میں معاف کر دوں. تو دن چڑھتا ہے ہاتھ پھیلا دیتا کہ رات کی تاریکی میں چھپ کر گناہ کرنے والا توبہ کر لے, رات ہوتی ہے ہاتھ پھیلا دیتا ہے, بلکہ آدھی رات کے بعد آسمان اول پر آ جاتا ہے, پکارتا ہے ہر میں مستقبل فخر ہو کہ کوئی گناہوں کی بخشش کا طالب ہو تو گناہ بخشوا لے مجھ سے, توبہ کر لے. اللہ افرح میں توبہ سے عبدے, اسے تو سب سے زیادہ اپنے بندے کی توبہ سے خوشی ہوتی کہ بندہ گناہ کر کے توبہ کر لے. لیکن توبہ سچی ہو، توبہ تو نصوحا، سچی توبہ، یہ اللہ دل کو دیکھ رہے کہ بندہ دل سے توبہ کر رہا ہے. یہ توبہ کوئی ظاہری نہیں ہے، دکھلاوے کی نہیں ہے، اور نہ ہی ایسی توبہ ہے کہ بعض گناہوں سے توبہ کر رہا ہے اور بعض اپنے دل میں سنبھال کے رکھے. جو گناہ مزاج کے مطابق ہے ان سے توبہ نہیں ہے، اور جو مزاج کے خلاف ہے ان سے توبہ، ناقص توبہ، آدھی توبہ نہیں، توبہ نصوحا، مکمل توبہ کر لو. یہ بہت بڑی ضرورت ہے، یہ توبہ بہت بڑی ضرورت ہے. ابراہیم علیہ السلام کا قول قرآن باب میں مذکور، انی اطمع ان یغفر لی خطیئتی یوم الدین، کہ ایک حرص ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن میرے گناہوں کو معاف کر دے. حالانکہ نبی ہے، نبی کے باپ ہے، نبی کے دادا پر دادا، پورا خاندان نبوت کا، اتنا خوف گناہوں کا، اتنا خوف موت کا، خوف نہیں لیکن یہ خوف ہے کہ اللہ رب العزت روز قیامت مواخذہ نہ کر دے. تو توبہ نصوح کر لو، اللہ تعالیٰ دل سے یہ جان لے کہ بندہ سچی توبہ کر رہا ہے تو اللہ معاف بھی کرے گا، خوش بھی ہوگا. بلکہ یہ بدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دے گا. جو گناہ تم لائے تھے ان تمام کو نیکیاں بنا دے گا. اتنا خوش ہوتا، اتنا خوش ہوتا کہ بس یہ توبہ دل کی صداقت سے ہو، سچے دل سے توبہ، جیسے غامدیہ نے توبہ کی، گناہ ہو گیا، معصیت ہو گئی، بڑی بے قرار توبہ کی تھی، بڑی بے قرار، آخر توبہ ہو گئی، اللہ کی حد قائم ہو گئی، اللہ کتنا راضی ہوا اس کی توبہ پر، کتنی مخلصانہ توبہ تھی، کتنی سچی توبہ تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لقد تابت توبہ، لقد تابت توبہ لو قسمت بین سبعین من اہل المدینہ لوسعت. یہ ایک عورت ایسی توبہ کر گئی کہ اس کی توبہ اگر مدینے کے 70 گناہگاروں میں بانٹ دی جائے تو سارے بخشے. ایک حدیث میں دنیا کے الفاظ آتے ہیں کہ اس کی توبہ اگر دنیا پر بانٹ دے تو دنیا والے سارے بخشے. کتنی اللہ کے رضا، کتنی سچی توبہ، کتنا بڑا اعزاز مل گیا. اور یہی توبہ مائد اسلمی نے کی، مائد اسلمی نے گناہ ہو گیا، نادم ہوئے، شرمندہ ہوئے، توبہ کر لی، اللہ کی حد قائم ہو گئی، توبہ کی صداقت واضح ہو گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آرام مائدن جن کا مسلم ہاری جنت، میں اپنے سامنے جنت دیکھ رہا ہوں اور جنت کی نہروں میں مائل اسلمی کو نہاتا ہوا دیکھ رہا ہوں. سیدھا جنت میں پہنچ گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، لقد تابت توبت لو تابها صاحب مقسم لبسع. مائل ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مقص کر لیتا، صاحب مقص اگر ایسی توبہ کر لے تو وہ بھی بخشا جائے. صاحب مقص کون ہے؟ صاحب مقص دو طرح کے افراد ہیں، ایک وہ لوگ جو بھتہ وصول کرتے، ہتھیار کے زور پر لوگوں کا مال چھینتے، وہ صاحب مقص بھتہ خور. دوسرا صاحب مقص وہ حاکم ہے جو ٹیکس لگاتا ہے. فرمایا کہ ٹیکس خور اور بھتہ خور اگر ایسی توبہ کر لے تو اللہ اس کو بھی معاف کر. اس کا معنی بھتہ خوروں کا گناہ اور ٹیکس خوروں کا گناہ زانیوں سے بڑا، زانی کے گناہ سے بڑا گناہ ہے بھتہ خور کا اور ٹیکس خور کا. فرمایا کہ مائل ایسی توبہ کر گیا کہ ایسی توبہ اگر صاحب مقص کر لے وہ بھی بخشا جائے. تو یہ ہے توبہ کی سچائی، اللہ کتنا راضی ہوتا ہے کہ ایک بندے کی توبہ کتنی عظیم شان. لیکن شرط یہ کہ توبہ کی سچائی واضح ہو، اللہ دل سے بندے کا سچا ہونا دیکھ لے کہ بندہ اس تعلق میں سچا ہو چکا ہے، توبہ میں سچا ہو چکا. اور ظاہر ہے کہ یہ ضرورت ہے ہماری، گناہوں کی بخشش ہماری ضرورت. ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے پیغمبر سے پوچھا کہ شب قدر بڑی عظیم شان رات کہ ایک رات کی عبادت 1000 ماہ کی عبادت سے افضل ہے. اگر میں اس کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قولی اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. تم یہ دعائیں پڑھتے رہنا کہ یا اللہ تو عفو ہے, معاف کرنے والا ہے, درگزر کرنے والا ہے اور معافی کو پسند کرتا ہے, مجھے بھی معاف کر, اپنا گناہ بخشوا, اپنا گناہ بخشوا. اس سے اندازہ کیجئے کہ گناہوں کی بخشش ہماری کتنی بڑی ضرورت. سچی توبہ کیجئے, سچی توبہ, توبہ تو نصوح جو مکمل ہو ہر گناہ سے ہو اور توبہ کرتے ہوئے پورا عزم ہو کہ آئندہ یہ گناہ نہیں کرتا. بس یہ سچائی اللہ دے گی, یہ نہ ہو کہ دل کے کسی خانے میں چور چھپا ہو کہ ابھی توبہ کر لوں اور پھر بعد میں یہ گناہ کروں گا. وہ توبہ سچی نہیں ہے, اللہ معاف نہیں کرے گا. اس لیے معاملہ بڑا مشکل. اللہ نے ایک ہی جملے میں روز آخرت کی سعادت کا پروگرام پیش کر دیا کہ آج کے دن سچوں کو ان کی سچائی نفع دے. اب یہ سچائی پیدا کرنا بڑا اہم کام, بڑا مشکل کام. سچا تعلق ہو, سچا عقیدہ ہو, سچی توبہ ہو, جو ہماری ضرورت ہے. انصار کی ایک جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی دنیا کی ایک حاجت لے کر کہ پانی کے چشمے مدینہ شہر سے جاری ہو جائیں تاکہ دور سے پانی لانے کی تکلیف ختم ہو جائے. نبی علیہ السلام نے دیکھا انصار آج پہلی بار کوئی کام لے کر آئے ہیں, آپ نے چہروں سے پہچان لیا. فرمایا کہ انصار کی جماعت تم جو کہو گے تمہاری آج درخواست پوری ہوگی. انصار نے اتنی بڑی گارنٹی سنی تو دیکھا یہ تو موضوع تبدیل ہو گیا. اتنی بڑی گارنٹی کہ جو طلب دیں گے وہ قابل قبول ہوگی, پوری ہوگی. وہ پانی بھول گئے, چشمے بھول گئے, کھیتی باڑی بھول گئے. نبی علیہ السلام سے کہا ہمیں ذرا سوچنے کی مہلت دی. ایک جگہ بیٹھ گئے, ایک رائے سامنے آئی کہ نبی علیہ السلام سے کہا جائے کیا آپ یہ دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. یہ حاجت لے کر آگے, ہماری حاجت یہ ہے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھا لی, اللہم اغفر للانصار, بڑے ابنائے انصار, بڑے ابنائے ابنائے انصار, اے اللہ انصار کو معاف کر دے, انصار کے بیٹوں کو معاف کر دے, انصار کے پوتوں کو معاف کر دے. انصار نے کہا بلے موالین, ہمارے غلاموں کے لیے بھی دعا کر دے. فرمایا بلے موالین, انصار انصار کے غلاموں کو بھی معاف کر دے. یہ گناہوں یہ بخشش کی اہمیت. فرمایا کہ اللہ فرما رہے ہاد یوم ینفع الصادقین صدقہم, آج کے دن صادقین کو ان کی صداقت نفع دے گی. پھر ان کے لیے کیا ہے, لہم جنات تجری من تحت الانہار, ان کے لیے جنتیں جن کے نیچے نہریں جاری, خالدین فیہا ابدا, اس میں ہمیشہ رہیں گے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی. یہ صادقین کو دو نعمتیں مل گئیں, ایک جنت ہمیشہ ہمیشہ کے, دوسرا اللہ کی رضا, اللہ کی رحمت اور اس کی محبت مل گئی. کنہیں؟ صادقین. سچے بن جائیے جیسے سرس صالحین جنت اور اللہ کی رضا کی طرف میں سچے تھے. جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو بستر سے اٹھ کر سجدے میں گرے ہیں, اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں؟ اللہم انی اعوذ برضا کا من سخطک, اے اللہ میں تجھے تیری رضا کے واسطے دیتا ہوں, مجھ سے ناراض نہ ہونا بلکہ مجھے اپنی رضا عطا کر. نیند کی قربانی دے رہے ہیں, آرام کی قربانی دے رہے ہیں, اللہ سے کیا سوال ہے؟ یا اللہ رضا عطا فرما دے. اتنی سچی طلب, اتنی سچی طلب جنت کی اور اللہ کی رضا کی. اس کے لیے ضروری ہے کہ جو نیکی سامنے آئے اسے ہم کر گزریں, کوئی دریغ نہ کرے. جان کی قربانی دینی پڑے, مال کی قربانی دینی پڑے, جنت کی طلب میں یہ سودا قطعاً مہنگا, قطعاً مہنگا. ابو دعدا کی طرح جن کے باغ میں ایک شخص کا درخت تھا, وہ اپنے درخت کو دیکھنے بار بار باغ میں آتا, تکلیف ہوتی, پردے کا مسئلہ. اللہ کے نبی سے کہا کہ اسے کہیے یہ درخت مجھے دے دے, حدیعتاً دے دے, فروخت کر دے. آپ نے بلایا اس کو, فرمایا کہ یہ درخت تم ابو دحدا کو دے دو, اس کی جو شکایت ہو حق میں جانے میں, اس کو تکلیف ہوتی, یہ درخت اس کو دے دو. اس نے سوچا کہ میرے پورے کنبے کی کفارت اس درخت پر قائم ہے, اگر یہ دے دوں تو میرا کنبا بھوکا مر جائے گا. انکار کر دیا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم یہ درخت دے دو, میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں اسے ایک درخت کے بدلے جنت کے ایک درخت. لیکن تیار نہ ہو سکا. ابو درحدا نے سنا کہ یہ تو موضوع تبدیل ہو گیا. نبی اسلام سے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت پر اسے ہی آپ نے یہ ضمانت دی ہے, اگر میں پورا باغ اس کو دے دوں تو میرے لیے بھی یہی ضمانت. فرمایا کہ ہاں یہی. کہا کہ ٹھیک ہے یہ باغ اس کو دے دی. جنت کا سودا. جنت کی طلب میں کتنے سچے تھے, کتنے مخلص تھے. پھر باغ کی طرف جھانکا نہیں. یا امت تحدا اخرجی من الحدیقہ, امت تحدا باغ سے باہر آ جائے. اپنی بیوی کو باہر بلا لی, وہ باغ سے باہر آ گئی. کہ کیوں, کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ یہ باغ ہم نے بیچ دیا. پوچھا کتنی قیمت کے عوض؟ کہا جنت کے عوض. امت تحدا نے کہا کہ مبارک ہو خدا دیا, یہ سودا بڑا کامیاب سودا, بڑا نفع بخش سودا تم نے مار لیا, تمہیں مبارک. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کم میں عشق معلق لیکن تحدا ہے پھر جنت. اس وقت میں جنت کو سامنے دیکھ رہا ہوں اور جنت میں بڑے بڑے خوش ہیں پھلوں کے نظر آ رہے ہیں. ان تمام خوشوں پر اور پھلوں کے کچھوں پر ابو تحدا کا نام لکھا. یہ جنت کی طلب کے سچے اور مخلص. ایسی طلب ہمارے اندر, ایسی طلب. عمیر ابن الحام کھجورے کھا رہے میدان جہاد میں, اللہ کے نبی سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں لڑوں, آگے بڑھتا رہوں, پیچھے نہ جھانکوں, سارے زخم سینے پر کھاؤں, زخموں سے چور ہو کر آخر جان قربان کر دوں تو گناہ معاف ہو جائیں گے اور کیا ملے گا؟ فرمایا گناہ بھی معاف ہوں گے اور جنت ملے گی تمہیں, جس کی چوڑائی زمین و آسمان کے برابر ہے, لمبائی کا تو ذکر ہی نہیں. کھجورے سے کہتے ہیں جھولی میں کھجورے بھری کہ تمہیں کھانے بیٹھ جاؤں تو دنیا کی زندگی لمبی ہو جائے گی اور مجھے تو ابھی جنت چاہیے. کھجورے ایک طرف پھینکی اور میدان جہاد میں کود گیا, لڑتے لڑتے شہید ہو گئے, جان قربان کر دی. یہ جنت کے طلب کے سچے لوگ تھے, جنت کی طلب کے سچے لوگ تھے, مخلص لوگ تھے. ایسی طلب ہمارے اندر ہونی چاہیے, ایسی طلب ہونی چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی رضی اللہ رات کو اللہ کے پیغمبر کی چوکٹ پر آ جاتا ہے کہ کبھی نبی علیہ السلام کو رات کو کوئی حاجت پیش آ جائے, وضو کی یا باہر جانا ہو تو خادم کے طور پر ساتھ ہو. اللہ کے پیغمبر کچھ معلوم نہیں. ایک رات آپ باہر تشریف لائے, رویہ کو دروازے پر دیکھا, پوچھا تم یہاں کیسے؟ کہا میں تو ایک عرصے سے آ رہا ہوں یہ سوچ کر کہ رات کو آپ کو خدمت کی ضرورت ہو تو آپ کو یہ خادم موجود. اللہ کے نبی کو پانی کی ضرورت تھی, انہوں نے پانی پیش کیا, نبی رسلام کو وضو کرا رہے ہیں. نبی رسلام بڑا خوش ہوئے, فرمایا کہ سر تو تھا, تم مانگو, کوئی سوال کرو, تمہیں دیا جائے گا. اب یہ لوگ فاقہ فاقہ زدہ لوگ, پیٹوں پر پتھر باندھ کے گزارا کرنے والے, دنیا مانگ لیتے کہ گھر میں اناج آ جائے, راشن آ جائے, فقر ختم ہو جائے, یہ فاقے ختم ہو جائے. کیونکہ نبی اسلام کی زبانوں کو گارنٹی کہ جو سوال کرو گے ملے گا, پورا ہوگا. دنیا پھول گئے, سوچتے کیا مانگو, اتنی بڑی گارنٹی کیا مانگو. پھر سوچتے ہیں اگر صرف جنت مانگتا ہوں تو جنت تو بہتوں کو ملے گی, کوئی اسپیشل چیز مانگو جس تک کم لوگ پہنچ سکے. اگر جنت مانگتا ہوں تو یہ ایک عام سوال ہے, اس میں تو بہت لوگ شریک ہیں, جنت بہتوں کو ملے گی. کوئی خاص چیز مانگ لوں, سوچتے رہے سوچتے رہے. آخر اللہ کے پیغمبر کو جواب دیا کہ میری ایک ہی طلب ہے, اسالک مرافقتک کا فی الجنہ, کہ جنت میں آپ کا ساتھ مل جائے, آپ کی رفاقت مل جائے. بس یہ سوچا ہوگا کہ یہ مقام تو اتنا عالی ہے, کہاں نبی اسلام اس مقام تک کہاں پہنچ سکے گا. تو جنت میں اللہ کے پیغمبر کی رفاقت مانگ لیں. حالانکہ دنیا میں پریشان ہے, پریشان حال ہے, فاقے ہیں, بھوک ہے, افلاس ہے, لیکن دنیا کی طلب نہیں, یہ سچے آخرت کے طلب کا. تو ایسی سچی طلب ہونی چاہیے. یہ سچائی اس دن کام آئے گا, یہ سلف صالحین کی سچی طلب. مکہ مکرمہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کے ساتھ عطا تابعی بیٹھے ہوئے, ایک سیاہ عورت گزری, سیاہ فام عورت. ابا ابن عباس نے کہا گیا تھا الا اریک امرات من سائر جنہ, تمہیں جنت کی ایک عورت دکھاؤں. ایک عورت جو اس زمین پر چل رہی ہے اور وہ جنتی. عرض کیا کہ ضرور دکھائیے. کہا کہ یہ عورت جو سیاہ فام عورت جا رہی ہے یہ جنتی. عطا عطا صاحب نے لکھا کہ عبداللہ جنت کے فیصلے آپ کی خبر سے تو نہیں ہو سکتے کہ آپ بتا دیں اور ہم مان لیں، تم کیسے یہ دعویٰ کرتے کہ جنت؟ کہا کہ عورت نبی اسلام کے پاس آئی تھی، میں اس وقت میں موجود تھا. اس عورت نے کہا کہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے، دعا کریں کہ اللہ صحت دے دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر تم چاہو انشیت دعوت، اگر تم چاہو میں دعا کر دیتا ہوں تمہیں اللہ ٹھیک کر دے گا. وہ انشیت صبر تھی بڑا کل چلنا، اور چاہو تو صبر کرنا، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دے. اللہ اکبر، وہ عورت اپنی بیماری بھول گئی، کہا کہ ٹھیک ہے میں صبر کروں گی، میں صبر کروں گی، آپ دعا نہ کیجیے. ہاں بعض اوقات دورے پڑتے ہیں تو لباس اٹھ جاتا ہے، برہنا ہو جاتی، بس یہ دعا کر دے کہ اللہ میرے صدر کو محفوظ رکھے اور مجھے برہنگی سے بچا دے. یہ دعا آپ نے کر دی. پھر یہ عورت اس دعا پر قائم رہی، اس کو مرگی کے دورے پڑتے، بڑے شدید دورے، بڑا اس نے صبر کیا، اب تک صبر کرتی آ رہی. یہ حدیث ہے کہ یہ عورت جنتی عورت، اسے نبی اسلام جنت کی ضمانت دی. تو حقیقت یہ ہے کہ اللہ پاک کا یہ فرمان بڑا قابل غور. قال اللہ فرما ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہ، کہ آج کے دن صادقین کو ان کا صدق نفع دے گا، ان کی سچائی کام آئے گی. یہ سچائی پیدا کر لی اللہ کے ساتھ تعلق میں، عقیدے کی صداقت میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں، توبۃ النصوح میں، جنت کی طلب میں، یہ صدق دل میں جو ایک کیفیت کا نام ہے، بس اللہ کو یہ دکھائی دے، یہ نظر آئے یہ بندہ سچا ہے، بس پھر بیڑا پائے، پھر تمام تکلیفوں سے نجات ہے. اور آخرت کے جو وعدے ہیں، سعادتیں ہیں، جنت کی نعمتیں، اللہ کا دیدار، یہ سب کچھ نصیب ہوگا اور حاصل ہوگا. یہ بابرکت دن گزر رہے بڑی تیزی کے ساتھ، ان کا اہتمام کریں، قرآن کی تلاوت کریں. دو راتیں باقی ہیں بھی، ممکن ہے وہ تاخ رات لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہو، ان کا احیاء کیجیے. نبی اسلام کی سنت تھی رات بھر آپ جاگتے، اللہ کا ذکر کرتے، قرآن کی تلاوت کرتے. ان دنوں کے لمحات بڑے اہم ہیں، ان سے پوری طرح استفادے کی کوشش کیجیے. بھائی عمل کی حرص سے بھی بندے کی صداقت واضح ہوتی، بعض بندے عمل میں سست ہوتے ہیں اور بعض بندے عمل کے حریص ہوتے ہیں، یہ حرص بھی صداقت کی دلیل ہے. تو ہر طریقے سے اس صدق کی راہ کو اپنا لیجیے تاکہ اللہ رب العزت دنیا و آخرت کے ساتھ ہمیں عطا فرما دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، اس خبر کے بارے میں جہاں مسلمان تکلیف میں ہیں اللہ ان کو آسودگی اور آسانی مہیا فرما دے. اللہ تعالیٰ عالم کفر کے عزائم کو بارہ بارہ کر دے. یا اللہ، جس طرح کل مجاہدین نے ماسکوں کو توڑا اور تتر بتر کر دیا، آج ہماری یہ دعا ہے کہ ہمیں وہ زور بازو عطا فرما دے اور وہ قدرت عطا فرما دے کہ ماسکوں کی طرح آج تل ابیب کو اور پینٹاگون کو اور واشنگٹن کو توڑ پھوڑ کے رکھتے، اس کی اینٹ سے اینٹ بجاتے. آج مسلمانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے جذبات سے کھیل رہے ہیں، ہمارے عزائم سے کھیل رہے ہیں. اے اللہ، ہمیں اسلامی غیرت عطا فرما دے، عقیدے کی غیرت عطا فرما دے، اس پورے عالم اسلام پر تیری توحید اور تیرے پیغمبر کی سنت کا بول بالا ہو، دین قائم ہو، ملک پاکستان میں توحید کا بول بالا ہو، سنت کا جھنڈا اونچا ہو. اور اے اللہ، یہ شرک اور بدعت اور یہ خرافات، ان تمام کا کلا کما کرنے کی توحید عطا فرما دے، ہماری عبادات کو قبول فرما لے، روزوں کو قبول فرما لے. اے اللہ، ہم کو اخلاص عطا فرما دے، کیونکہ اخلاص ہی عمل کی قبولیت کی اساس ہے. اے اللہ، یہ کام بڑا مشکل ہے، ہمیں اخلاص، صدق اور سچائی عطا فرما دے، ایسا اخلاص، ایسی سچائی، ایسا صدق جو تجھے پسند آ جائے اور ہماری بخشش کا باعث بن جائے. ہمارے سینوں کو توحید کے نور سے منور فرما دے، ہمارے دلوں کو قرآن کی بہار سے مارا مال فرما دے. اور یہ جو دلوں کے اندھیرے ہیں اور دلوں کی جو بنجر زمین ہے، یا اللہ قرآن کی برکت سے لہلہا اٹھے اور یہ شاداب ہو جائے اور اس دل میں رقت آ جائے، تیرے ساتھ تعلق پیدا ہو جائے اور ہمارے صالحہ کی محبت عطا فرمائے. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من یهدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان اصدق الكلام كلام الله
واحسن الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. من يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. ربنا ولا تحمل علينا اثرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. انت مولانا فانصرنا بالقوم الكافرين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم. واخذل من اعرض عن دين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. وصلى الله على النبي.